على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل
فرجه والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اس آية الكريمة کی تلاوت آپ سب نے کی ہوئی ہے اور اس کی تلاوت کے لیے جو آپ کے ذہنوں میں بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مریض ہوتا ہے تو اس کی شفا کے لیے اس کے یہ کہ وہ اس کا مرض دور ہو جائے اس آیت کریمہ کا ہم ورد کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دعا سمجھتے ہوں یہ در حقیقت میں دعا نہیں ہے یہ آیت ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اس آیت کے اندر لفظ دعا کا ہے لیکن یہ خود دعا نہیں ہے دعا کے حوالے سے آپ سے بات ہو چکی ہے دعا شروع کیسے ہوتی ہے اللهم صل جیسا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن یہ آپ کو پتہ ہے ایک اور دعا جو کہ آپ پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ابھی تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ یہ دعا ہے اللهم صل على محمد
وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
یہ بھی ہم اس کو بھی ایک ورد کی طرح پڑھتے ہیں یا ہمیں جب ائمہ کے نام آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم اس ورد کا تکرار کرتے ہیں در حقیقت میں ہم خدا سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اور یہ دعا ایسی دعا ہے کہ جس کی کس ضمانت ہے قبولیت کی نا یعنی کوئی شخص بھی ہو مستجاب الدعا وہ شخص ہوتا ہے جس کی دعا خدا قبول کرتا ہے یعنی وہ ایک اپنا درجہ حاصل کر لیتا ہے روحانیت کے اندر سیر و سلوک کے اندر لقول اللہ کے کہ وہ ایک ایسے درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو دعا بھی وہ شخص کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اس کو مستجاب الدعا کہتے ہیں اور ایسے لوگ رہے ہیں اور ہیں بھی تو لیکن یہ ایسی دعا ہے کہ جو شخص بھی فاسق ہو فاجر ہو خدا کے احکامات کو توڑتا ہو نمازیں نہ پڑھتا ہو جھوٹ بولتا ہو غیبت کرتا ہو چغل خوری کرتا ہو تمام کے تمام گناہان کبیرہ کرتا ہو یعنی خدا کا وہ شکی انسان ہو خدا کا وہ شکی مخلوق ہو لیکن اگر یہ شکی مخلوق بھی اس دعا کو کرتی ہے تو وہ شخص مستجاب الدعا بن جاتا ہے یعنی اس دعا کو خدا رد نہیں کرتا اللهم صل على محمد وعلى
محمد وعجل فرجهم
محمد وعلى محمد پر بلند تر
صلوات اللهم صل على
اور اس لیے ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو پہلے صلوات پڑھیں اس سے کیا ہے کہ شخص ہو سکتا ہے کہ اچھا انسان نہ ہو مستجاب الدعا کے لیول پہ نہ ہو جب وہ صلوات پڑھے گا یہ دعا مانگے گا خدا سے تو کیونکہ اس دعا کی ضمانت ہے کہ دعا قبول ہوگی تو یہ کہ جب ایک دعا خدا نے قبول کر لی تو دوسری وہ قبول کر لے گا اور اس کے بعد جب آپ اختتام کریں اپنی دعا کو تو یہ دعا دوبارہ مانگیں تاکہ دو دعائیں جن کی ضمانت خدا نے دے دی ہے اس کے درمیان میں اگر ایک ایسی بھی دعا ہوگی کہ جو کسی ایک ایسے شخص کی زبان سے نکلی کہ جس کی زبان قابلیت نہیں رکھتی کہ وہ خدا سے بات کرے کیونکہ اس نے اس کے حقوقوں کو توڑا ہے اس کے احکامات کو توڑا ہے پھر اس کو فجور کیا ہے لیکن اگر یہ کام کیا جائے تو وہ دعا بھی مستجاب دعا ہو جاتی ہے یعنی وہ دعا بھی خدا قبول کر لیتا ہے. تو یہ رحمت للعالمین ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک صلوات کے حوالے سے. اب جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء جو ہے وہ خدا کا کلام ہے, یہ دعا نہیں ہے. یعنی اما یجیب ال, اس کا معنی آپ کیا کرتے ہیں کہ کون ہے اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, صحیح؟ کون ہے وہ جو کہ پکار کا جواب دیتا ہے؟ کس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ جو مضطر ہو, جو اضطراب میں ہو. کون ہے جو مضطر کی دعا کا یعنی اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کو وہ چیز جو اس کو اضطراب میں لے آئی ہے اس چیز سے اس کو دور کرتا ہے؟ ساتھ ہیں کہ کوئی شخص اگر اضطراب میں ہو اور وہ پکارے تو وہ کون سی ایسی ہستی ہے جو اس کی پکار کا جواب دیتی ہے اور جواب دینے کے بعد وہ چیز جو اسے مضطر کر چکی ہے اس حالت سے اسے نکال دیتا ہے, اور وہ کون ہے؟ خدا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے. یعنی جب بھی کوئی مضطر دعا کرتا ہے خدا کو پکارتا ہے, جب بھی کوئی مضطر خدا کو پکارتا ہے تو صرف خدا ہی ہے جو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور اس کو اس اضطراب میں سے نکال دیتا ہے. ساتھ ہیں, شرط کیا ہے؟ اضطراب. شرط کیا ہے؟ کہ مضطر ہونا شرط ہے. ادھر ہر کسی کی پکار کا جواب نہیں دیتا. وہ شخص جو کہ مضطر ہے, وہ شخص جو کہ اضطراب میں ہے, جب وہ شخص دعا کرتا ہے پکارتا ہے خدا کو, دعا کا معنی آپ کو بتایا پکارنا, جب وہ پکارتا ہے تو خدا اس کی اس پکار کا جواب دیتا ہے, اس کو اس اضطراب سے نکال دیتا ہے. شرط ہے اضطراب. ہم جب اس دعا ہم جب اس آیت کی تکرار کرتے ہیں تو نہ تو خود مضطرب ہوتے ہیں, ایک تکرار کر دیتے ہیں. تکرار کرنے سے یعنی صرف اس کو پڑھ لینے سے پکار کا جواب نہیں آتا. اگر آنکھوں میں آنسو آئے, اگر دل ٹوٹا ہو, شکستہ ہو, ناراحت ہو, اندھو ہو, اس کے اندر غم ہو, اس کے اندر حزن ہو, دل شکستہ ہو, اضطراب کی حالت ہو, تب جب وہ شخص خدا کو اللہ کہے گا تو خدا کہے گا لبیک, بتا. اور وہ اضطراب جس سے اس کے جو وہ مضطرب ہوا, خدا یکشف السوء, اس اضطراب کو, اس برائی کو, اس بیماری کو, ہر وہ چیز جو اسے مضطرب کرے اسے دور کر دے گا. یہاں پہ حتیٰ قید اسلام مومن مسلمان کی بھی کیا نہیں ہے, کوئی بھی, حتیٰ وہ شخص بھی جو کافر ہے, جو کفر کیے ہوئے ہیں, خدا کو نہیں مانتا, وہ بھی جب اضطراب میں آ جاتا ہے تو کیا خدا اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کو اضطراب سے نکال دیتا ہے. شخص آیا چھوٹے امام کے پاس, کہتا ہے کہ کیسے پتا لگے کہ خدا ہے؟ سوال کیا کہ کیسے پتا لگے کہ خدا ہے, کہ کوئی ہے, کوئی خالق ہے, کوئی خدا ہے؟ یہ شخص کون ہے؟ یہ ایگنوسٹک ہے, ایتھیسٹ نہیں ہے, لیکن ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے پروف کر دو کہ خدا ہے, اگر پروف کر دو تو میں خدا کو مان لوں گا. ایتھیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کہ کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, دونوں کفر کی حالت میں, دونوں کفر کی حالت میں ہیں. تو جب امام سے آ کے اس نے کہا کہ کیسے پتہ لگے کہ خدا ہے, تو امام نے کہا کہ تم ریسنٹلی جو ہے وہ ایک سفر پر تھے, بحری یعنی وہ سمندر کے سفر میں تھے. اس نے کہا جی میں تھا. یعنی were you on a voyage in the ocean, and the person said yes I was. امام نے اسے کہا کہ جب تم اس سمندر کے اندر وہ جو کشتی تھی تمہاری, وہ کشتی جب ڈوبنے لگی, کیا جب وہ کشتی ڈوبنے لگی تو اس وقت تم نے کسی کو پکارا؟ وہ شخص کہتا ہے جی میں نے پکارا. امام نے کیا کہا؟ وہ جس کو تم نے پکارا وہی خدا ہے, وہ جس کو تم نے پکارا وہی خدا ہے. در حقیقت میں یہ شخص کفر میں ہے, لیکن اضطراب میں کشتی ڈوب رہی ہے, اور ڈوبتی ہوئی کشتی میں اضطراب میں اس نے پکارا. کس ہستی کو پکارا؟ خدا کو. وہ نہیں کہہ رہا کہ میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن پکارا کہ فطرت میں ہے کہ کوئی ہے. پکارا, اس کو جواب ملا, اور وہ کشتی سے جو کہ ڈوب رہی تھی اس نے اسے نجات پا لی. صحیح. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اضطراب شرط ہے. اگر مضطرب ہے مخلوق ہے خدا کی. اچھا بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ جو ہیں وہ بڑے مضطرب ہو گئے کہ بارش نہیں ہو رہی, تو سب متقی پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا گیا. جنرلی تقوی اور پرہیزگاری دعا کے معاملے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے نا. باقی معاملات میں جاب ہو اس میں تقوی پرہیزگاری ضروری نہیں ہے, خانواد ہو تقوی پرہیزگاری ضروری نہیں ہے. ہاں اگر کوئی دعا وغیرہ کا مسئلہ ہو تو اس میں تقوی پرہیزگاری ضروری ہو جاتی ہے نا. تو سب متقیوں پرہیزگاروں کو جمع کیا گیا, وہ گئے باہر شہر سے اور دعائیں کیں اور دعائیں کرتے رہے, کوئی بارش نہیں ہو رہی. اب وہ لوگ جمع ہوئے دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی, تو ایک شخص کی نگاہ پڑتی ہے کہ گائے ہے اور اس کا ایک بچہ ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو گھاس نہیں ہوتا, وہ مضطرب ہے. گائے کیا مضطرب ہے, کیونکہ اس کے پاس دودھ نہیں ہے اپنے بچے کو دینے کے لیے. اب اس اضطراب میں اس گائے نے آسمان کی طرف نگاہ کی, اور جب آسمان کی طرف نگاہ کی تو اس شخص نے جو اس گائے کو دیکھا کہ آنکھ میں سے ایک آنسو گرا. آنکھ میں سے ایک آنسو گرا, اوپر آسمان کی طرف نگاہ کی اور نیچے اپنے بچے کی طرف جب نگاہ کی, جیسے اس گائے نے یہ حرکت کی بارش شروع ہو گئی. ابھی سارے متقی پرہیزگار گئے تھے کیا دعا کرنے, لیکن در حقیقت میں مضطرب نہیں تھے. اگر مضطرب ہوتے اس گائے کی طرح, اگر مضطرب ہوتے اس گائے کی طرح تو خدا ان کی پکار کو سن لیتا, لیکن مضطرب نہیں تھے. اب اضطراب کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فرج ہو, کیا ریلیف ملے نا. اللہم عجل فرج ہو, یہ ہم کہتے ہیں. کبھی آپ نے اس کے بارے میں بھی سوچا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ کبھی سوچا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرج ہو, یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ دعا ہے نا. بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ فرج کا کیا معنی ہے؟ ریلیف یعنی آرام, یعنی سکون, یعنی وہ حالت جو کہ آپ کو مضطرب کیے ہوئے ہے اس حالت میں سے نکل آنا. وہ حالت جو آپ کو مضطرب کیے ہوئے ہے اس حالت سے نکل آنا. انتظار الفرج افضل العبادہ, ایک اور حدیث ہے کہ جو انتظار کرنا ریلیف کا, سکون کا, آرام کا, اضطراب کی حالت سے نکلنے کا, یہ کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت ہے. اب منتظر کون ہوگا؟ جو مسترب ہوگا. جو مسترب ہی نہیں ہے وہ منتظر امام نہیں ہے. جو استراب میں ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کا یہ منتظر ہے؟ یہ فرج کی، یہ ریلیف کی انتظار میں بیٹھا ہے. جو مریض نہ ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مریض نہ ہو وہ شفا کے انتظار میں بیٹھا ہے؟ مثلا میں صحت مند ہوں، فار ایگزامپل میں صحت مند ہوں اور میں کہوں آپ صاحب میرے لیے دعا کریں اور آپ کے اما یجیب المطلب واذا دعا ہو یا شفس، میں کہوں آپ صاحب یہ کوئی دعا نہ ہوئی، میں تو صحیح ہوں، میں تو صحیح ہوں، یہ جو آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں یہ دعا کب کرتے؟ کہ جب میں مریض ہوتا. جب میں مریض ہی نہیں ہوں تو آپ کا یہ دعا کرنا کس فائدے کا؟ صحیح. وہ لوگ جو کہ مسترب نہیں ہیں وہ در حقیقت میں جب عجل فرج جو ہم کہہ رہے ہیں تو در حقیقت میں ان کے لیے یہ دعا صادق نہیں ہوتی. صادق کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ اب اگر آپ ان کا نمونہ دیکھنا چاہیں تو نمونہ اس وقت آپ کو مڈل ایسٹ بھرا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسترب ہیں اس وقت. اضطراب ان کا کیا ہے کہ ان کے اوپر جو حاکم بیٹھے ہیں، ان کے اوپر جو حاکم بیٹھے ہیں وہ انہی اصولوں کے اوپر زندگی کر رہے ہیں جن اصولوں کے اوپر یزید نے کی تھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان آج کے یزیدوں کے شر سے محفوظ رہے، آج کے یزیدوں کے شر سے نکل جائیں، یعنی اس حالت اضطراب سے نکل کر عدالت کے سکون میں آ جائے، اطمینان کے سکون میں آ جائیں، یعنی عدل کے انصاف کے سکون میں آ جائیں. یہ لوگ کون ہیں؟ اگر یہ مستر ہیں، ان کے دلوں میں اضطراب ہے، یہ اپنی اس وقت کی حالت سے اتفاق نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں ہم کانے نہیں ہیں، ہم پہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم پہ کانے نہیں ہیں، اور کیونکہ ہم کانے نہیں ہیں ہمیں یہ ظلم برداشت نہیں کرنا، اس لیے ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، سڑکوں پر آ رہے ہیں، اپنی جان اور مال قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اس اضطراب سے نکلنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ وہ اس وقت مسترب ہیں تو وہ جب پکاریں گے تو خدا ان کو جواب دے گا. انتظار الفرج کیا ہوا؟ مسترب ہونا ضروری ہے. ہم مسترب ہیں. ہم کس وجہ سے مسترب ہیں؟ جواب نہیں ہے، اضطراب میں. اب جاب نہیں ہے تو اس کی ریلیف کیا ہے؟ جاب مل جائے تو فرج آپ کا کیا ہے؟ جاب. ہم بیمار ہیں، کینسر ہے، کیا ہے، بیماریاں ہیں، اس کی ریلیف کیا ہے؟ شفا، صحت. شادی نہیں ہو رہی مثلا، جن کی نہیں ہوئی وہ مستر ہیں، اب جن کی ہو گئی ہے وہ بھی مستر ہیں، لیکن ان دونوں کا جو ریلیف ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایک چاہتا ہے کہ بیوی چلی جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ بیوی آ جائے. ہاں، اس طرح یعنی آپ کا ہے کیا نا، کس چیز کے اوپر آپ مسترب ہیں، تو پھر فرج بھی وہی ہے. پاکستان میں لوگ کس چیز پہ مسترب ہیں؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو وہ کس انتظار میں کہ مہنگائی کم ہو جائے. جان کی سیکیورٹی نہیں ہے، آپ باہر جاتے ہیں گن پوائنٹ پہ آپ سے سیل فون چھین لیتے ہیں، جو زیورات ہوتے ہیں چھین لیتے ہیں, پیسے ہو تو چھین لیتے ہیں, گاڑی ہو تو چھین لیتے ہیں, کھانا ہو تو چھین لیتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو چھین لیتے ہیں. تو اب یہاں پہ ریلیف کیا ہے کہ سیکیورٹی آ جائے. سادھنا میرے, اب یہ لوگ کس چیز کے انتظار میں؟ یہ امام کے انتظار میں نہیں ہے. یہ کس چیز کے انتظار میں کہ وہ چیزیں جو کہ ان کو مسترب کی ہوئی ہیں ان چیزوں سے وہ رہائی نجات پانے. یہ امام کے منتظر کب ہوتے؟ جب ان کو بے انصافی مسترب کر دیتی, جب ان کو یزید جیسا, یزید کے اصولوں پر چلنے والا شخص حاکم مسترب کر دیتا کہ ہمیں اس طرح کا حاکم نہیں چاہیے, کہ جب اسلامک گورنمنٹ جس طرح کی آج ہے اسے یہ مسترب ہو جاتے کہ یہ اسلام کی گورنمنٹ نہیں ہے, یہ لبرل ڈیموکریسی کے اوپر اسلام کا لبادہ چڑھایا ہوا ہے. خود جب وہ اضطراب میں آتے, یزید کو بٹھایا ہوا اپنے سروں پر اور کہہ رہے ہیں کہ ہم امام کی منتظر ہیں, پھر جب آپ یزید جیسے سے آنے ہیں تو آپ کو امام جیسا کیوں چاہیے؟ جب آپ یزید جیسے سے کانے ہیں تو پھر آپ کو امام جیسا کیوں چاہیے؟ امام جیسا تو تب چاہیے ہوگا نا جب آپ یزید جیسے سے کانے نہ ہو. یہ کوفہ کے لوگوں نے کیوں 18,000 خط لکھے امام کو, امام حسین علیہ السلام کو کیوں خط لکھے؟ اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسترب ہیں, یزید ہم پہ ظلم کر رہا ہے, یزید انسنٹ لوگوں کو مار رہا ہے, یزید نے بیت المال کو اپنی عیاشی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, یزید کہتا ہے کہ کوئی دین نہیں آیا, یہ سب کھیل ہے, یزید شراب پیتا ہے, یزید یہ سب کام کرتا ہے. ہم ان سب کاموں سے مسترب ہو گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ فرج ہو, ریلیف ہو اور یزید جیسے سے چھٹکارا ملے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ہم پر ہمیں ہماری رہبریت کریں. اگر یزید سے وہ قانی ہوتے کو امام کو خط لکھتا, خط نہیں لکھتا. مسترب تھے لیکن کس اضطراب میں تھے؟ انہیں امام نہیں چاہیے تھا, یزید سے جان چھڑانی تھی تاکہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا. کس بات پہ؟ کہ بیت المال کا پیسہ ان تک پہنچ جاتا, جو انسنٹ لائف سی وہ نہ مرتی. در حقیقت میں انہوں نے اس ضرورت کو احساس نہیں کیا کہ امام زمان جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کی جسمانی ضروریات جو ہے, جو خدا نے طبیعت کے اندر ضرورتیں رکھ دی ہیں کہ وہ آ کے ان کو پورا کرے, بلکہ امام زمان وہ ہوتا ہے جو خدا نے فطرت ڈالی ہے انسانیت کے اندر, جو روح ڈالی ہے انسانیت کے اندر, اس روح کی قناعت کے لیے اس کی ضروریات کو پورا کرے. جسم کے اضطراب کو دور کرنے کا امام زمان نہیں آتا. کس چیز کے اضطراب دور کرنے کے لیے آتا ہے؟ روح کا. جب روح مسترب ہوتی ہے اور وہ پھر امام زمان کو پکارتی ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی ہے تو پھر فرج آتا ہے, پھر ریلیف آتی ہے. اب آپ اسی ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھیں کون ہے منتظر. گھر میں بیٹھ کے کہنا کہ خدایا فافوزہ محکم, کہ خدایا کاش کہ ہم بھی آپ کے, یعنی امام حسین صاحب کو کہنا کہ امام حسین کاش کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ ہم بھی فائز ہو جاتے, ہم بھی فلاح پا جاتے, ہم بھی اس درجے کو حاصل کر لیتے جو کہ آپ نے اور آپ کے اصحاب نے لیا. امام حسین کی کال کو گھر بیٹھ کر جواب دیا جا سکتا ہے. امام حسین پکار رہے کربلا میں کہ کوئی ہے جو میرا ناصر ہو, ہے کوئی میرا جو مددگار ہو. گھر میں بیٹھ کے ان کی پکار پہ لبیک کہنا نہیں. آپ اگر کربلا میں ہیں تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا. یہ واقعہ ہے, آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں بحث کو لے کر. عالم تھا, شیعہ عالم, اس نے حدیث سنی کہ امام کہہ رہے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح کے اصحاب مجھے ملے اس طرح سے کسی کو نہیں ملے. تو اس نے جب اس حدیث کو سنا تو کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث اس کی سند صحیح نہ ہو, اس وجہ سے کہ بھئی دیکھو جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا اس کے اندر سب کے سامنے یزید کا کردار واضح تھا, سب کو پتا تھا کہ یزید کس طرح کا ہے, اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی واضح تھا. تو جب یزید کا کردار بھی واضح ہے اور امام حسین کا کردار بھی واضح ہے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ لوگ امام حسین کا ساتھ دیتے. میرے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ امام حسین کا ساتھ دیتے. وہ لوگ جو امام حسین کے علیہ کھڑے ہوئے وہ بہت برے لوگ تھے, یعنی یہ کوئی برائی نہیں تھی کہ امام حسین کا ساتھ دے دیا جاتا. یہ صاف ظاہر ہے یزید کا کردار اور امام حسین کا کردار. تو جب اتنی چیز واضح ہے تو یہ جو امام حسین کہہ رہے ہیں کہ وہ اصحاب جو مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے, اس کی سند صحیح نہیں ہوگی. وہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں دیکھا کربلا ہے, جنگ ہو رہی ہے اور امام حسین صاحب سم ادھر ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ امام میں آپ کی نصرت کر رہا ہوں, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو, آئی وانٹ ٹو سپورٹ یو. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, امام سے کام مانگ رہا ہے. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے, ابھی نماز جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہمیں کوئی جو ہے وہ اٹیک نہ کرے, یعنی ہمیں کوئی تیر نہ لگے, ہم پہ کوئی حملہ نہ کرے, آپ ہماری حفاظت کریں. تو عالم کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا, تیر آیا. کہتا جب تیر آیا ہے تو میں انکانشسلی جھک گیا, جیسے جھکا ہوں تیر جو ہے امام حسین کے. میں نے اسی وقت خدا سے استغفار کیا, خدا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کے بعد بھی کہتا تین دفعہ تیر آئے اور تینوں دفعہ میں جھک گیا. تینوں دفعہ جو میں جھک گیا تو میں نے جب مڑ کے دیکھا امام حسین کے تیر لگے ہوئے ہیں, امام حسین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اس طرح سے کہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھا کہ جو اصحاب مجھے ملے اس طرح کے اصحاب کسی کو نہیں ملے. کہ امام حسین کی مدد کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جو امام زمان کے اصحاب ہوں گے وہ بھی انہی اصحاب کی طرح ہوں گے. اب جو بحث ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم جو منتظر ہیں امام کے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں مضطرب یعنی اضطراب کو احساس کرنا ہوگا, اور وہ اضطراب جسم کے جو طبیعت کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ روح کے حوالے سے ہے, اور اس روح کے حوالے سے بھی عدل اور انصاف اور اسلام کا نظام چاہیے. کیوں؟ کیونکہ امام نے جو آ کے نافذ کرنا ہے وہ کون سا نظام ہوگا؟ اسلام کا نظام ہوگا. کون سی حکومت آ کے نافذ کریں گے؟ اسلام کی حکومت. لبرل ڈیموکریسی نافذ نہیں کریں گے, امپیریلزم نافذ نہیں کریں گے. کنگشپ آپ کے نافذ نہیں کریں گے. کون سی حکومت کریں گے؟ اسلام کی حکومت نافذ کریں گے. تو آپ کو کس چیز پہ مسترب ہونا چاہیے؟ کہ آپ کو اسلام کی حکومت چاہیے. اگر آپ کا اضطراب اس پہ ہے کہ اسلام کی حکومت چاہیے اور غیر اسلامی حکومت نہیں چاہیے تو پھر آپ مسترب ہیں. اگر خود انسان ظالم ہے تو امام کا وہ مسترب, وہ امام کا منتظر نہیں ہے. خود اسے عادل ہونا چاہیے, ظلم سے اس کو اضطراب آنا چاہیے, عادل اسے چاہیے, انصاف اسے چاہیے, غیر انصافی اسے نہیں چاہیے. صحیح, یہ چیزیں ضروری ہیں. اب آیا انہی چیزوں کے ساتھ کافی ہے یا اس سے بھر کے بھی؟ دیکھیں اس سے بھر کے بھی ہے. اگر میں خود مسترب ہو جاؤں کہ مجھے عدالت چاہیے, انصاف چاہیے, اسلامک حکومت چاہیے اور صرف میں ہی رہوں مسترب, لیکن میں دیکھوں کہ آپ کو بھی وہی چاہیے, لیکن میں کہوں کہ نہیں, میں نے آپ کی مدد نہیں کرنی, میں نے خود بیٹھے رہنا جہاں میں ہوں اور آپ بیٹھے رہیں جہاں آپ ہیں, یہ بھی منتظر نہیں ہے. منتظر کون ہوگا جو کہ انڈیویجول تھنکنگ نہیں رکھتا؟ امام میرے لیے اور آپ کے لیے, یعنی آیا امام صرف میرے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف پاکستان کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف بحرین کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف یمن کے لیے آ رہے ہیں؟ آیا امام صرف اسلامک, یعنی جہاں پہ لوگ ہیں مسلمان ہیں اسی کے لیے آ رہے ہیں؟ امام پوری دنیا کے لیے آ رہے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہاں پر بھی آپ کو اضطراب محسوس ہونا چاہیے لوگوں میں, کہ جب یہاں پہ بھی لوگوں کے اندر اضطراب پیدا ہوگا کہ ان کو عدل چاہیے, انصاف چاہیے, ان کو اس نظام سے چھٹکارا چاہیے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو کہ یہ اضطراب رکھ رہے ہیں, حتیٰ کفر میں ہیں, مشرک ہیں, لیکن جب خدا کو اگر یہ پکاریں گے یا اس سے نکلنا چاہیں گے, خدا ان کی پکار کا جواب دے گا. انڈیویجول تھنکر جو ہے وہ امام کا منتظر نہیں ہے. انڈیویجول تھنکر کون ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ مثلا ٹی وی میں خبریں دیکھ لیں, یہ ہے کہ پریس ٹی وی کو لگا لیا, نیوز پیپر کو کھول لیا, ای میلیں کھول لیں, اور یہ سارا کچھ کھولنے کے بعد دیکھا کہ مثلا وہاں پہ بحرین میں شہید ہو رہے ہیں, یمن میں شہید ہو رہے ہیں, سب ان جگہوں پہ شہید ہو رہے ہیں, اور شہید ہو, یعنی خبروں کو پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد جب کسی دوسرے سے ملا, دیکھا یمن میں کیا ہو رہا ہے, دیکھا مثلا بحرین میں کیا ہو رہا ہے, دیکھا مصر میں کیا ہو رہا ہے, دیکھا ادھر کیا ہو رہا ہے, اور پھر تبصرہ کیا, پریس ٹی وی والے کیا کہہ رہے ہیں, سی این این والے کیا کہہ رہے ہیں, بی بی سی والے کیا کہہ رہے ہیں, اور تبصرے کر کے, ڈسکشن کر کے, بحث و مباحثہ کر کے واپس گھر چلا گیا. یہ کون ہے؟ انڈیویجولسٹک ہے, کیونکہ اسے در حقیقت میں کوئی اضطراب پیدا نہیں ہوا. بس یہ کہ کیونکہ آج کے یہ کرنٹ افیئرز ہیں اور انہی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے سب باتیں کر رہے ہیں, تو مجھے بھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے. مسترب کون ہوگا؟ کہ اس سے دیکھا نہ جائے, اس سے دیکھا نہ جائے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور جب وہ اس بات کو دیکھے اور مسترب ہو جائے تو ان لوگوں کی مدد کے لیے کچھ کرے, ان کی مدد کے لیے کچھ کرے, نہ کہ صرف گھر بیٹھا رہے, بلکہ سوچے کہ کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے. صرف اس چیز سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. بھئی ان کو اس وقت مثلا کوئی مالی امداد چاہیے, کوئی کسی حوالے سے, مثلا اگر ہم سفارتوں کو کوئی خط لکھتے ہیں, ای میل لکھتے ہیں, یا ان کو کال کرتے ہیں, یا مثلا پروٹیسٹ ہے وہاں پہ جاتے ہیں, اور ہم اتنا بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جس بڑے پروٹیسٹ کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ حرکت آ سکتی ہے, یا کسی بھی حوالے سے باہر نکلتے ہیں, اویئرنیس کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ, یہ جو وہابی ہیں جو کہ مثلا جن کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے سننا کے ساتھ, یہ لوگ جو ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر, نہ اس وجہ سے کہ ان کو کوئی آئیڈیالوجیکل یا تھیولوجیکل یا کوئی اور مسئلہ ہے, بلکہ یہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ان سے لوگوں کا خون کر رہے ہیں. ان کا ذاتی مفاد ہے. ذاتی مفاد کیا ہے؟ ذاتی مفاد یہ ہے کہ جو لوگ ان کی رسیوں کو کھینچ رہے ہیں ان کے جہاز وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور اگر وہ لوگ جو کہ جن کی وہاں پہ جہاز بیٹھے ہیں بحری جہاز بیٹھے ہیں, وہ اگر کرتے ہیں یہ کوشش کہ آتے ہیں خود سے تو اس کا ایک علیحدہ افیکٹ ہے, اور اگر دیکھنے میں مسلمان کو بھیج دیتے ہیں مسلمان کے خلاف تو اس کا ایک اور افیکٹ ہے. تو کرنا کیا ہے کہ ہمیں اپنا ذاتی مفاد چاہیے, لیکن اس میں سے ہمیں موسٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو آگے کیا. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ بس یہ چھڑی ہوئی ہے کہ شیعہ سنی, شیعہ سنی کی یہاں پہ بس نہیں. آپ ان لوگوں کی ان کے جو نعرے ہیں ان کو سنیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, شیعہ اور سنی جو ہیں وہ اپنی یہ جو اپنی حکومت کو اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, وہ اکٹھے ملے ہوئے ہیں, ان کے آپس میں درمیان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ مل کر جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یعنی وہابیزم کا تعلق سنت نبوی سے نہیں ہے. اب ہمیں کیا ہے, کیونکہ ہمارے بھی جو پیچھے جو تاریں جو رسیاں جنہوں نے پکڑی ہوئی ہیں, سنیے جو شیطان کا جو ہے نا, ایک عالم تھا اس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ شیطان نے بہت بڑی بڑی زنجیریں جو ہیں عالم کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عالم جو ہے ثابت قدم ہے, اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنی طرف دیکھتا ہے تو کوئی رسی نہیں, کوئی دھاگا نہیں, کچھ نہیں. تو شیطان کو آبجیکٹ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کیا ہے معاملہ نا, ادھر تو تم نے زنجیریں بڑی بڑی سنگلیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں اور کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو, یہاں پہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ مجھ سے دور جا رہا ہے, اس کو میں اپنے نزدیک لانا چاہتا ہوں لیکن وہ دور جا رہا ہے, اور تم جو ہو میں تمہیں بلاتا بھی نہیں اور تم آ جاتے ہو, تو مجھے کیا ضرورت کہ میں تمہارے اوپر کوئی رسی خرچ کروں, تم تو ویسے آ جاتے ہو. صحیح. تو یہاں پہ کوشش کیا کی جا رہی ہے, وہ ملک جس نے در حقیقت میں انتظار کے مفہوم کو سمجھا, جس نے حقیقت میں کربلا کے مفہوم کو سمجھا, جس نے آزاداری کے مفہوم کو سمجھا, جو واقع میں امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, جنہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاہ کی جو حکومت ہے اس کے اندر وہ اضطراب میں مضطرب ہیں, یزید جیسے اصولوں پہ چلنے والے کی حکومت کے اندر وہ نہیں ہو سکتے, انہوں نے اس کو اب اس کے تخت سے جو ہٹا دیا, اور در حقیقت میں امام کے منتظروں میں اپنا نام لکھوا لیا, اور لکھوانے کے بعد پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں اور در حقیقت میں امام کا انتظار کر رہے ہیں ان کی وہ مدد کرتا ہے. انڈیویجولسٹک تھنکر نہیں ہے. اور کیونکہ وہ شیطان بزرگ سے دور جانا چاہتا ہے تو شیطان بزرگ اتنی ہی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو اپنے نزدیک لے آئے, لیکن جو دوسرے ہیں اسے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں, وہ خود ان کی گود میں بیٹھے ہیں. وہ لوگ خود ان کی گود میں بیٹھے, انہیں کیا ضرورت ہے؟ بھی دیکھیں یہ جو سعودیہ کے اندر جتنے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, جتنے ہیومن رائٹس جو ہے وہ سعودیہ کے اندر وائلیٹ ہوتے ہیں, شاید کمی دنیا کے خطے کے دوسرے ملکوں کے اندر ہوتے ہوں, لیکن کوئی ان کے لیے جو ہے وہ آواز نہیں اٹھاتے کہ جی وہاں پہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. صحیح, یعنی ادھر جو بھی ہو جائے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے. کیا ہے, کیونکہ وہ خود ان کی گود میں بیٹھے, انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر ہے, ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے خبروں کو دیکھ لیا سن لیا اور بس. بھئی آپ نے منتظر بننا امام کا یا نہیں بننا, بننا ہے تو پھر ان چیزوں پہ اضطراب لے کر آئے نا, ان چیزوں سے متنفر ہوں, ان چیزوں سے اپنے اندر اضطراب کو محسوس کریں. ہمارے دلوں میں اگر اتنا زیادہ اضطراب ہوتا, صحیح, تھوڑی بات جو ہے وہ ذرا تحمل سے سوچے گا کہ اگر ہمارے روح کے اندر اتنا زیادہ اضطراب ہوتا تو پھر ہم کبھی اس جگہ پہ ہجرت نہ کرتے. ہماری روح میں اضطراب نہیں تھا, ہمارے جسم میں اضطراب تھا, تو جسم کے اضطراب کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آ گئے. اب معاملہ جو ہے وہ سنگین ہے, بھاری ہے, یعنی اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کر سکتے, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. دعا خدا سے مانگیں ان کے لیے. دعا ہم کیوں مانگیں گے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, یہ جو آیت کریمہ اس کی تلاوت کیوں کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ مجروح ہیں اس وقت, اس لیے کریں گے کہ ان کی جو وہاں پہ جو وہ مجروح ہیں ان کے ساتھ ہمیں اس طرح سے اتصال ہو جائے کہ ہم میں اتنا جذبہ پیدا ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں گے, اس لیے مانگیں گے. صحیح, تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے اس درس کے مطابق ہر چیز قربان ہے, ہر چیز قربان ہے. کس لیے قربان ہے؟ کہ یزید جیسے کو ہٹ جانا چاہیے, یزید جیسے کو ہٹ جانا چاہیے, عدل اور انصاف کو آ جانا چاہیے, اسلام کے نظام کو آ جانا چاہیے, اسلام کی حکومت کو آ جانا چاہیے. امام زمان کے ہاتھ میں پوری دنیا کی رسیاں لگامے ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا؟ جان بھی قربان, مال بھی قربان, زبان بھی قربان, سب کچھ قربان. یا امام حسین علیہ السلام نے جو ہر ایک چیز کو دے دیا وہ کس لیے دیا؟ آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفیوں کی پکار پہ امام حسین نے سب کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا؟ اس وجہ سے نہیں, امام حسین نے سب کو قربان کس لیے کیا؟ کہ یہ جو اسلام ہے, جو کہ اسلام میں ناب ہے, صحیح, جو اسلام میں ناب ہے, جو پیور اسلام ہے, یزیدی اسلام نہیں. امام حسین نے کس اسلام کو بچایا؟ اسلام میں ناب کو, اسلام میں امریکائی کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان نہیں کیا جا سکتا. سب کچھ قربان کیسے کرنا ہے؟ کہ جب اسلام میں ناب مشکل میں ہو, پیور اسلام جب مشکل میں ہو تو پھر سب کچھ قربان کر دینا ہے. پھر دیکھنا نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ 6 ماہ کا بچہ ہے, 3 دن کا پیاسا ہے, بھوکا ہے, زبان پہ چھالے ہیں, ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ اس 6 ماہ کے بچے کا کیا ہوگا, یہ نہیں دیکھنا. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ جوان بیٹا ہے اور جوان بیٹے کو جو بھیج رہا ہے بوڑھا باپ, اس کو بھیجنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھانا پڑے گا اور کس انداز میں اٹھانا پڑے گا, اس وقت جبکہ اٹھانے کی کوشش میں جوان بیٹے کے پاؤں ریت کے اندر نشان بناتے جائیں گے. اس وقت ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ بہن کی چادر کو چھینا جائے گا اور وہ بہن جس کے لیے بابا چراغوں کو خاموش کر دیتے ہوتے تھے کہ کوئی اس کا سایہ بھی نہ دیکھے, اس بہن کی اگر چادر چنتی ہے, اگر وہ اسیر ہوتی ہے, اس بات پہ فکر مند نہیں ہونا. اس بات پہ فکر مند نہیں ہونا کہ چار سال کی بیٹی کے چہرے پر مرد تماچے ماریں گے. اور وہ آپ کو یاد کرتی رہے گی, اس کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ وہ آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہے, اس کے دامن کو آگ لگے گی. ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا, یہ نہیں سوچنا کہ جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, سب کچھ قربان. آج جو لوگ اپنے جوان بیٹوں کو دے رہے ہیں, 17 سال کے, 18 سال کے, یہ لوگ فکر مند نہیں ہے کہ 18 سال کا بیٹا ہے, دے دیا. کیوں؟ کیونکہ یزید جیسا ہٹنا چاہیے. بھائی جو ہے ان کی نگاہوں کے سامنے, بہنیں ان کی تظاہرات کے اندر کھڑی ہیں, آواز اٹھا رہی ہیں اور آگے سے گولیاں چل رہی ہیں. وہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہیں, وہ مضطرب ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس اضطراب سے نکلیں. وہاں پہ جتنے بھی بھائی ہیں, جتنی بہنیں ہیں, جتنے بچے ہیں, وہ ہمارے ہیں. کبھی جب آپ ان تصویروں کو دیکھیں تو اگر چھوٹی سی بچی ہے, اس بچی کے تصویر کے اندر اپنی بچی کی تصویر دیکھنے کی کوشش کریں. اگر جوان وہاں پہ نوجوان جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے, تو اپنے نوجوان بیٹے کی وہاں پہ تصویر کو تصور کریں. خدا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرے. خدا تمام مسلمانوں کو جو کہ اس وقت مضطرب ہیں, ان کی پکار پہ لبیک کہے. خدا ان تمام حالات کو, مسلمانوں کی بیداری کو ایک وسیلہ بنائے امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے لیے. خدا شہداء کے درجات کو بلند کرے. خدا ہمیں توفیق دے کہ جب ہم شہید کا خون دیکھیں تو اس خون کی جگہ اپنے خون کو تصور کریں. خدا ہمارے مہاراج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کی ہدایت کے نور ہم تک پہنچتا رہے. خدا انقلاب اسلامی کی حفاظت کرے, اس کا اتصال امام زمان کے انقلاب کے ساتھ کر دے. خدا امام خامنہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ان کی راہبریت کے پرچم کے نیچے تمام مسلمانوں کو جمع کر دے. خدا امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جلد از جلد کر دے, ہمیں ان کے غلاموں میں سے, ان کے انصاروں میں سے شمار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.